सूरत सफ मदनी सूरत है, दो रुकू 14 आयात हैं इसकी, अल्फाज और कलेमात की तादाद 221, हुरूफ 900, और इसका नाम जो है चौथी आयत के फिक्रे युकातिलून फी सबीलिही सफ्फा उसे लिया गया है, ये इसका अलामती नाम है। मुराद ये है वो सूरत जिसमें लफ्ज सफ आया है। इस सूरत का शान नुजूल क्या है? तिर्मिजी ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत किया कि सहाबाए कराम की एक जमात ने आपस में ये मजाकरा किया कि अगर हमें ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है तो हम इस पर अमल करें। फिर इसी तरह जो है वो हमें जो है मुसनद अहमद की जो रवायत मिलती है कि कुछ सहाबा आपस में बैठे कह रहे थे कि अल्लाह को जो सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने चाहिए ताकि इन पर अमल किया जा सके, लेकिन आपके पास जाकर पूछने की जरूरत कोई नहीं कर रहा था। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल कर दी। और इसी तरह जो है वो इस सूरत के नुजूल के बारे में जो बात पता चलती है और वो बात क्या है कि आप सोचें कि सहाबा का जो है ये सोचना कि अल्लाह किस चीज से खुश होता है तो हम वो काम करें, लेकिन मुफस्सरीन ये कहते हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो उस वक्त जो है बजाय इसके कि वो लोग जो पूछ रहे थे और अल्लाह ने जो होमवर्क उनको दिया था उसको करने में तेजी दिखाते तो कुछ लोग जो थे वो तसाहुल करने लगे। मुफस्सरीन ने इन आयात की शान नज़ूल में वो जो कमजोरियां हैं जिसको अल्लाह ताला ने सूरत में बयान किया है और उन कमजोरियों पर जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे गिरफ्त की है, कहते हैं मसलन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिहाद फर्ज होने से पहले मुसलमानों में कुछ लोग थे जो कहते थे काश हमें वो अमल मालूम हो जाए जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है तो हम वही करें, मगर जब बताया गया कि वो अमल है जिहाद तो इन पर अपनी उस बात को पूरा करना बहुत शाक हो गया। मुकातिल बिन हय्यान कहते हैं कि उहद की जंग में इन लोगों को आजमाइश से साबका पेश आया और ये हुजूर को छोड़कर भाग निकले। मक्की दौर में जिहाद फर्ज नहीं हुआ था ना, मदनी दौर में जब फर्ज हुआ तो गज़वा उहद में कुछ लोग जो थे वो भाग भी गए थे। इब्ने ज़ैद कहते हैं कि बहुत से लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाते थे कि आपको दुश्मनों के मुकाबले के लिए निकलना पड़ा तो हम आपके साथ निकलेंगे, मगर जब वक्त आया तो इनके वादे झूठे निकले। कतादा और दहाक कहते हैं कि बाज़ लोग जंग में शरीक होते भी थे तो कोई कारनामा अंजाम न देते थे, मगर आकर ये डींगे मारते थे कि हम यूं लड़े और हमने यूं मारा। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला ने इन आयात में मलामत की है। तो ये है शान नज़ूल। और फिर इसका मौजू क्या सामने आया? इसका मौजू है मुसलमानों को ईमान में इखलास इख्तियार करने और अल्लाह की राह में जान लड़ाने पर उभारना। और जो ज़ईफ़ुल ईमान मुसलमान थे या मुसलमानों में जो मुनाफिक आगे थे तो उनको भी जो है वो मुखातिब किया गया है, उनको खबरदार किया गया है कि तुम सोचो तो सही कि अल्लाह को जो है वो कौन से अमल पसंद है। फिर इसी तरह मुफस्सिर इमाम कुर्तुबी ने एक और वाक्या लिखा है कि वो कहते हैं कि वो ये एक शख्स मुसलमानों को बहुत अजियत देता था, एक शख्स था मुसलमानों को सताया करता था, हजरत सुहेब रजी अल्लाह अन्हों ने उसे कत्ल कर दिया। कत्ल तो किया उन्होंने लेकिन एक आदमी ने इस अमल को अपनी तरफ मंसूब कर लिया और खिदमत रसूल में जाकर अर्ज किया कि फलां शख्स को मैंने कत्ल किया। तो اب آپ دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ فلان شخص کو میں نے قتل کیا، تو قتل تو کیا انہوں نے لیکن ایک آدمی نے اس عمل کو اپنی طرح منسوب کیا، اور جب یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس قتل کی خبر سے خوشی ہوئی. اس کے بعد پھر حضرت عمر بن خطاب اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو توجہ دلائی کہ تم نے رسول اللہ کو یہ خبر کیوں نہ دی کہ میں نے قتل کیا ہے، دوسرے شخص نے اسے اپنی طرف منسوب کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط خبر دے دی. اس پر صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کو صحیح صورتحال بتا دی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی لما تقولون ما لا تفعلون. تو بہرحال اس کا جو نزول کا سبب ہے ایک بات بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مختلف باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو مفسرین نے بیان کی ہیں یہ ساری بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور یہ خطاب جو ہے نا عمومی خطاب ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا اور آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی، اور مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے جو سب سے اہم بات سب سے پہلے رکھی وہ کیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. تسبیح کی ہے اللہ کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ اس سورت کا آغاز جو ہے یہ اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، اور یہ سورت صف جو ہے یہ بھی مسبحات میں سے ہے، وہ صورتیں جن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی حمد اور تسبیح سے ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں سورت حشر آپ نے پڑھی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. پھر اسی طرح آپ نے جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو سورت حدید، حدید کا بھی آغاز جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اب یہاں پہ جو ہے وہ وما ہے، اور سورت حدید میں بس وما نہیں ہے، باقی پوری آیت ایسے ہی ہے. اور اسی طرح سورت حشر جو ہے اس کو اس کی پہلی آیت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے، وہاں پہ پوری آیت ایسے ہی ہے جیسی کہ یہ ہے. تو یہ تینوں صورتیں جو کہ مسبحات میں سے ہے، اور سبحا اس کے معنی کیا ہیں، اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور یہ جو اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے یہ زبان حال سے بھی ہے اور قال سے بھی ہے. ہمیں سمجھ میں نہ بھی آئے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے کہ اللہ تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اپنے حال سے بھی اللہ کی تسبیح اللہ کی بندگی میں سرگرم ہے، گویا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے. تو پھر یہ کیوں کہا اللہ تعالی نے کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اشرف المخلوقات، اے انسان، تو اللہ کی بندگی کرے یا نہ کرے، تو جہاد کرے یا نہ کرے، تو اللہ کی آیات سے اگر اعراض بھی کرے تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے. اگر اللہ کے راستے میں جہاد سے کوئی جی بھی چرائے تو حیف ہے اس پر، تو تف ہے اس پر، تو افسوس ہے اس پر. تو یہاں پر میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو شوق دلایا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم سوچو تو صحیح کہ تمہارا مقام کیا ہے اور تم کر کیا رہے ہو. اللہ کی حمد بیان کرتے ہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، اپنے حال سے، اپنے قال سے اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی میں دے دیتے ہو یا نہیں دیتے؟ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے نیاز ہے. اور اللہ کی بے نیازی کا پتہ کیسے چل رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے. اور پھر کائنات کا ذرہ ذرہ پھر اللہ کی حمد و ثنا کیوں نہ بیان کرے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے غالب اور حکمت والا. تو عزیز کے معنی پھر یہاں پہ کیا ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی جو ہے وہ غالب ہے تو اس کو کیا پرواہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان نہ کرے، حکیم اس کے فیصلے محکم ہیں، اس کے فیصلے حکمت پر مشتمل ہیں، ہر کام میں حکمت ہے۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ لوگوں کو اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے تھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے غالب حکمت والا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ حشر آپ نے پڑھی، اور سورۃ حشر کے اختتام پر کیا پڑھا تھا؟ اللہ کی صفات۔ بڑا خوبصورت سورۃ حشر کے آخر میں اللہ رب العزت کا تعارف کروایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا ہے۔ اسماء حسنہ جو ہیں، اللہ کی صفات جلیلہ جو ہے، اس کا تعارف کرواتے ہوئے بات کو آگے لے کے چلے۔ اور اس میں آغاز میں ہی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اس کی حمد اور تسبیح کے گن گا رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ اللہ کی ایک طرف کبریائی کا اظہار، اس کے غالب ہونے کا اظہار، اس کے فیصلوں کی حکمت کا اظہار، اور کائنات میں سب اللہ کی حمد تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پھر انسان کو جو شرم دلائی گئی ہے، جو انسان کی گرفت کی گئی ہے، وہ کیسے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، تم کہتے کیوں ہو؟ لما کیوں، کس لیے؟ تقولون تم کہتے ہو، ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تمہارے کال اور فیل میں تضاد کیوں ہے؟ تمہاری زندگی میں کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ تناقض کیوں ہے؟ ڈبل فیس کیوں ہو؟ کبورا مقتن، کبورا جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کبورا کا لفظ جو ہے یہ ویسے تو بڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، کبیر، اکبر، بہت بڑا۔ اور جیسے جو چیز بہت بڑی ہو اور بہت ہی بڑی ہے، جیسے کبیر ہے بڑی اور اکبر بہت بڑی، تو یہاں پہ کبورا، تو یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ سخت شدت ظاہر کرنے کے لیے۔ جیسے کوئی چیز بہت جب بڑی ہے تو اس کی شدت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کبورا، سخت، مقتن، ناپسندیدہ ہے۔ اور مقت لفظ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باپ کی بیوہ سے کسی کا شادی کر لینا، اور اہل عرب کے نزدیک یہ چیز بہت سخت ناپسندیدہ تھی کہ کوئی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی جو بیوہ ہے اس سے شادی کر لے۔ تو اس سے اس کی قباحت کا اندازہ کریں کہ کبورا مقتن، سخت ناپسندیدہ ہے، سخت بیزار ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کہ جس طرح تم لوگ جو باپ کی بیوہ سے شادی کرنا سخت ناپسندیدہ سمجھتے ہو، اللہ کے نزدیک یہ چیز جو ہے اسی طرح سخت ناپسندیدہ ہے۔ کیا؟ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب یہاں پہ زبان کے جو غازی ہیں، جو کردار کے غازی بن نہ سکے، ان کو جو ہے وہ ڈانٹا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو انفاق اور جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ کیونکہ مکی دور میں وہ لوگ دعوے کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں بتائیں ہم جہاد کریں، ہمیں بہرحال جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا، یا پھر یہ کہ کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، ہم وہی کام کرنے شروع کر دیں۔ اور جب اللہ نے آیتیں نازل کر دیں، جب اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا، جب اللہ نے انفاق جو ہے اس کی ترغیب دلائی کہ اللہ کے راستے میں لڑنا جو ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو وہ جو دعوے کرنے والے تھے نا، وہیں پر وہ جو تھے وہ خاموش ہو گئے۔ تو یہاں پر اسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ قول اور فعل کا تضاد جو ہے وہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے، اس پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو گویا کہ منافق کی یہ نشانی ہے نا کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، منافق جو ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. تو گویا کہ یہاں پر جو بات پھر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم وہ کہتے کیوں وہ جو کرتے نہیں ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایمان ہی نہیں لائے. کیونکہ ایمان لانے والے جو سچے مسلمان ہیں ان کے قول اور فعل میں مطابقت ہوتی ہے, جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, اور کرنے کی نیت اور ہمت نہیں ہے تو زبان سے پھر وہ جملے بھی نہیں نکالتے. کہنا کچھ اور کرنا کچھ, یہ انسان کی بدترین صفات میں سے ہے. اور جس شخص کے اندر ایسی صفات پائی جائیں کہ وہ جو کہتا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا, تو احادیث بھی ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ایسا شخص دراصل منافق ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1, اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو. یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے. نمبر 2, اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اور نمبر 3, جب کوئی امانت اس کے سپرد کر دی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو دیکھیں منافق کیا ہے, جھوٹا ہے, وعدہ خلافی کرنے والا ہے, اور امانت میں خیانت کرنے والا. اور امانت میں خیانت سے مراد صرف چیزوں کی خیانت نہیں ہے, رازوں کی خیانت بھی ہے. ایک اور حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی کہ 4 صفتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ 4 پائی جائیں وہ خالص منافق ہے, اور جس میں کوئی ایک صفت ان میں سے پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے. نمبر 1, یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے. جب منافق کیسا ہے کہ جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے. نمبر 2, جب بولے تو جھوٹ بولے. نمبر 3, اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے, اور جب لڑے تو اخلاق اور دیانت کی حدیں توڑ دے. کہ لڑائی میں جو ہے وہ نہ اخلاق کا پاس اور نہ ہی دیانت کا, امانت کا. اچھا, اب پھر ان ساری باتوں سے فقہ اسلام کیا باتیں عمل کی ہمارے سامنے لگتے ہیں, کیا باتیں رکھتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں, تقریباً تمام فقہ اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالی سے کوئی عہد کرے, مثلاً کوئی نظر ایمانی ہے, یا بندوں سے کوئی معاہدہ ہو گیا, کوئی وعدہ کر لیا, یا کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے, تو اسے وفا کرنا لازم ہے, الا یہ کہ وہ کام خود ہی جو ہے پھر گناہ کا کام ہو. اگر گناہ کا کام ہے پھر وہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور مدنی دور میں یہ گروہ وجود میں آیا تھا جو باتیں کہتا تھا اور اس پہ عمل نہیں کرتا تھا. تو بحثیت مسلمان ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا, ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, ہم بہت سے دعوے کرتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ جو دعوے ہم کرتے ہیں کیا ہمارا عمل جو ہے ان دعووں کی سچائی پر گواہ بنتا ہے؟ کیونکہ اللہ کو وہ لوگ سخت ناپسندیدہ ہیں جو کہیں کچھ اور کریں کچھ. تو آپ پہلے بھی یہ بات پڑھ چکی کہ آتا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, یہ اہل کتاب ایسا کرتے تھے نا, دوسروں کو حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو وہ بھول جاتے تھے. دوسروں کو نیکیوں کا حکم دینا, ان کو نیکیوں کی تاکید کرنا, اور خود جو ہے وہ اپنے آپ کو پسے پش ڈال دینا. اور آج مسلمانوں کی ناکامی کی, ذلت کی, بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ, جو بنیادی وجہ ہے, وہ یہی ہے کہ گفتار کا تو غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو دیکھ لیجئے کہ پہلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالی نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا کیا ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں مطابقت ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم زبانیں قال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, زبانی ہم ذکر اذکار کر رہے ہیں, لیکن عمل جو ہے وہ اللہ کی بندگی سے بے نیاز ہے, آری ہے. تو آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ایک ہی پیغام ہے, ایک ہی بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی بھی کی جائے اور بندوں سے جو وعدے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے. تو بعض لوگ جو ہیں وہ باتوں کے بڑے دھنی ہوتے ہیں, باتیں خوب کرتے ہیں اور لیکن جب عمل کی باری ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی اس رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, انہوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو وہ باتیں کہتے ہیں جن پر خود عامل نہیں, اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. یہ ساری بات کا پھر نچوڑ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک سے ان کے بارے میں سوال ہوگا جن کی نگرانی سپرد کی گئی. یہ بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ہر ایک رائی ہے, ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے پوچھا جائے گا. تو میں اپنے گھر میں ہوں, بحثیت ماں باپ کے ہم کیا کرتے ہیں بچوں سے, ہم بچوں سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کرو, تو کیا میں نماز پڑھتی ہوں؟ ہم کہتے ہیں بچوں سے, آپ کہتی ہیں بچوں سے کہ بیٹا سچ بولا کرو, تو کیا میں سچ بولتی ہوں؟ آپ کہتی ہیں, میں کہتی ہوں بچوں سے کہ آپس میں ادب اور احترام کیا کریں, لڑائی نہ کیا کریں, تو کیا میں لڑائی نہیں کرتی؟ کیا میں بڑوں کا ادب کرتی ہوں, چھوٹوں سے پیار کرتی ہوں؟ اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ بچے آپس میں, آپ چاہتی ہیں کہ بچے آپس میں محبت پیار سے رہیں, تو کیا میں رشتہ داروں کے اندر صلہ رحمی کرتی ہوں؟ یا سسرال اور میکا اس کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں اور اس کے فاصلے ہیں کہ سسرالی رشتہ دار گھر میں گھس نہیں سکتے, میکے والے جو ہیں وہ اہلن وسالن مرحبا. اور اسی طرح شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے والدین کی خدمت کرے, تو کیا وہ بیوی کے والدین کی عزت کرتا ہے, ان کا احترام کرتا ہے؟ اور بیوی کے والدین کو برا بھلا کہنا, ان کو گالیاں دینا اور یہ سمجھنا کہ ان کی بیٹی ہمارے گھر کے اندر ہے اور ان کو لان تان کرنا, تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ قول اور فعل کے تضاد میں آتی ہے. تو لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو کہ اپنے لیے کرتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 4 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے محبوب عمل کیا ہے. وہ جو سوال تھا نا صحابہ کا اور ان کا بیٹھ کر سوچنا کہ اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے, پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ, یحب الذین, پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو, آگے 3 باتیں کہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی پسند جو ہے اگر اس کو جاننا ہے تو ذرا دلوں کو تھام لیں اور اپنے جسد خاکی میں جان پیدا کریں اور سوچیں کہ اب اللہ کی پسند جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے, تو میں بھی اپنے اندر یہ جان پیدا کروں کہ اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنانا ہے. تو اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو نمبر 1 یقاتلونا, کہ جو جہاد کرتے ہیں. یقاتلونا وہ لوگ ہیں جو لڑتے ہیں. دوسری صفت یہ ہے فی سبیل ہی, اس کی راہ میں. اب لڑائی کرنے والے تو بہت سے ہیں لیکن کرسی کے لیے لڑتے ہیں, اور اپنے خاندان کا نام بلند کرنے کے لیے, اپنی ناک بلند کرنے کے لیے لوگ مجھے بہادر کہیں واہ واہ ہو. اللہ کی راہ میں خطبہ دینے والے اور درس دینے والے بھی بہت ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا نام ہو کہ واہ بے واہ، اس کی بات کیسی بات ہے، کیسا وہ بولتی ہے، واہ بے واہ. اسی طرح انفاق کرنے والے بہت ہیں، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سخی کہیں. تو کام کرنے والے تو بہت ہیں آج بھی اللہ کے راستے میں، لیکن کیا یہ شرط کو پوری کرتے ہیں؟ فی سبیل ہی، اس کی راہ. تو نیت اور اخلاص کا ہونا اور اسلام کے لیے کوششوں کا کرنا یہ بہت ضروری ہے. تیسری صفت ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں لڑیں گے، جہاد کریں گے، تو حال کیا ہونا چاہیے؟ صفن، صف بستہ ہو کر، ہم آہنگ ہو کے. اور سواد فا فا، ہم آہنگی کے لیے قرآن میں 6 لفظ آئے ہیں، اس کا 5واں درجہ ہے. اور اس کے معنی ہے صف بنانا، سیدھی قطار بنانا، قطار کو سیدھا کرنا، رکھنا. پھر صف کہتے ہیں یہ مصدر ہے ہر شے کی، سیدھی قطار. جیسے مثلا کلاس بیٹھی ہوئی ہے تو ایک لائن میں، اسی طرح جو ہے وہ نماز با جماعت کے لیے کھڑے ہیں تو بالکل ایک لائن ہو. کہتے ہیں کہ یہ جو صف کے معنی ہم آہنگی کے ہیں، ہم آہنگی کرنا یا ہونا، تو اس کا اطلاق کئی صورتوں پر ہوتا ہے. نمبر 1، ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں نا، صافات، صواف. تو الصافت من الابل، الصافت من الابل کے معنی ہے پاؤں کو قطار میں کرنے والا اونٹ. اب آپ دیکھیں کہ وہ اونٹ جو پاؤں کو ایک قطار میں رکھ کر چلتے ہیں تو ایک سیدھی لائن اونٹوں کی لگتی ہے. پھر اسی طرح صف الطیر، اب ان کی صف کیسے بنے گی پرندوں کی؟ پرندوں نے اپنی اڑان میں اپنے پروں کی قطار سیدھی کر لی، بالکل پروں سے جو ہے وہ سیدھی اڑان رکھے ہوئے ہیں، اپنے پروں کو ہوا میں پھیلا رہے ہیں اور بالکل حرکت بھی نہیں دے رہے، سب ایک ہی حالت میں ہیں. آپ پڑھ چکی اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبض ما یمسکہن الا الرحمن. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ قطار بندی ہے. تو قطار بندی ظاہر میں بھی ہو، حالت میں بھی ہو، بالکل سیدھا صفن، ایسی صف بستہ ہونا چاہیے. کانہم، گویا کہ وہ، بنیانن، بنیان کا لفظ جو ہے یا پہلے ہی پڑھ چکی ہیں، یہ واحد ہے اور عمارت، دیوار کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ با نون یا کے معنی ہوتے ہیں بنانا، اور بنا چھت کو کہتے ہیں، اور بنیان جو ہے وہ دیوار. گویا کہ وہ دیوار ہیں، مرسوس، مرسوس یہ سب مفعول ہے، سیسا پلائی ہوئی، مضبوط. اب آپ دیکھیں کہ مضبوطی کے لیے تو اور بھی بہت سے ہمیں لفظ ملتے ہیں، تو اس کے پھر معنی کیا ہیں کہ مضبوط؟ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مرسوس جو ہے، را سواد سواد، ایک چیز کو دوسری سے ملانا، چمٹانا، پیوستہ کرنا، دو چیزوں کو باہم جوڑ دینا، جیسے رسہو سیسے کی قلعی کرنا. رساس سیسے کے معنی میں آتا ہے، اور رسہ کے معنی ہے کسی چیز کو کسی مسالے وغیرہ سے جوڑ کر اسے مضبوط کرنا. اب جیسے دو چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے تو بیچ میں مسالہ بھی ڈال دیا جائے تاکہ مسالے کی وجہ سے وہ چیز صحیح سے جو ہے وہ جڑ جائے. تو کیا کہا؟ کہ گویا کہ وہ دیوار ہیں، اور دیوار بھی ایسی کہ سیسا پلائی ہوئی. ویسے تو جوڑنے کے لیے آپ نے غسلہ اور خصفہ بھی پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ رسا آیا ہے جو جوڑنے کا سب سے اونچا درجہ ہے، کہ وہ ایسے ہیں گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. تو آیت نمبر 4 جو ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، یکجان ہو جائیں، اور ان کی صفوں میں اتحاد ہو. اچھا، صفوں میں اتحاد پھر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ صفوں میں اتحاد تبھی پیدا ہوتا ہے جب دلوں کے اندر مقصد کی یکسانی کے لیے محبت ہو. دلوں کے اندر وفاداری ہو اور دلوں کے اندر اخلاص ہو اور نفاق نہ ہو. اور اگر جو ہے دلوں کے اندر نفاق ہے, دلوں کے اندر جو ہے وہ اخلاص نہیں ہے, تو ایسی جماعت کبھی بھی ایک مضبوط جماعت نہیں بن سکتی. تو آیت نمبر 4 ہمارے سامنے نمبر 1 تو یہ بات رکھتی ہے کہ اللہ کی خوشنودی انہی لوگوں کو مل سکتی ہے جو اللہ کے راستے میں جان لڑانے کے لیے اور خطرے سہنے کے لیے تیار ہو جائیں, کیونکہ یقاتلونا. نمبر 2, اللہ کو وہ فوج پسند ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں. نمبر 1 صفت کیا ہے پھر, کہ اللہ کے راستے میں لڑے. ایسا نہ ہو کہ مثلا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں, مختلف جماعتیں, چھوٹی چھوٹی مساجد, اور ان کا بنانے کا مقصد جو ہے یہ بنگالیوں کی ہے, یہ عربیوں کی ہے, یہ پاکستانیوں کی ہے, یہ ہندوستانیوں کی ہے, یہ ذات پات کی بنا پر جماعتیں بنانا یا مساجد بنانا, یا ذات پات کی بنا پر جو ہے جیسے اسمیت کا نعرہ نہ لگانا. اب آپ دیکھ لیں مہاجر قومی موومنٹ ہے نا, یا پھر جو ہے سندھو دیش کا نعرہ, یا پختونستان, یا پھر جو ہے وہ جیسے جٹ ہیں تو جٹ برادری ایک طرف اکٹھی ہو جائے, یا ارائی برادری سارے ایک اکٹھے ہو جائیں, تو اس کی بجائے اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے کہ اسلام کی خاطر نسل بھی کوئی ہو, ملک بھی کوئی ہو, رنگ کوئی ہو, امیر ہو یا غریب, کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن یہ کہ ایک اللہ, ایک کتاب, ایک رسول پر ایمان لانے والے پھر اسلام کے جھنڈے کے نیچے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو اس میں پھر اہم بات کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ فی سبیل اللہ لڑنے والے ہوں. پھر دوسری چیز کی میں ایک اور چیز آتی ہے, اور وہ یہ کہ جب وہ لڑ رہے ہوں تو صف باندھ کر, بد نظم نہ ہو, انتشار نہ ہو, مضبوط تنظیم کے ساتھ وہ لڑنے والے ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے تیسری جو اہم بات ہے اس کے اندر وہ کیا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اس کی کیفیت ان کی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی ہو. یہ صفت بڑی اہم صفت ہے. تو سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ کیسے بنا جا سکتا ہے, جب عقیدے میں اور مقصد میں کامل اتفاق ہو. عقیدہ اور نسب العین یہ چیز ہے جو سپاہیوں کو جو ہے وہ متحد کرتی ہے. جو کسی بھی کلاس کے کارکنوں کو یا طالب علموں کو اکٹھا کرتی ہے کہ نسب العین ایک ہے, مقصد ایک ہے, پھر میری تیری نہیں ہوتی, پھر اخلاص جو ہے اس کی بنیاد بن جاتا ہے. اور وہ لوگ جو کہ اپنے مقصد میں یکسو نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی جب آزمائشیں آتی ہیں تو پھر کٹ جاتے ہیں, پھر اپنی انا, پھر اپنی مرضی, پھر اپنے آپ کو اہمیت دینا, ترجیح دینا, پھر وہ سائیڈ پر رہ جاتے ہیں. کیونکہ آزمائشیں آتی ہیں کھوٹ کو نکالنے کے لیے, نفاق کو دور کرنے کے لیے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے مخلص ہیں. لیکن اجتماعیت, جماعت, ادارہ, کلاس یا اسلامک ایکٹیویٹیز کے لیے جو اکٹھے مل کے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی مثال کیسی ہوتی ہے, کانہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی چوٹ پر آپس میں اعتماد ختم ہو جائے, اخلاص ختم ہو جائے, اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی بجائے لوگ پھر شک کرنے لگے, ایسا نہیں ہوتا. تو اخلاق کا بلند سے بلند معیار کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر ان میں سے کوئی نیچے بھی گرنے لگے تو باقی جو ساتھی ہوتے ہیں, باقی مسلمان جو مجاہد ہیں, سپاہی ہیں, تو کیا کرتے ہیں, ان کو آپس میں اٹھانا شروع کرتے ہیں, ان کو سمجھانا شروع کرتے ہیں. یہ ہے اصل بات سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور آپ کے سامنے میں اس کو عملاً بھی رکھتی ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جماعت, جو اپنی جماعت کو بنایا, صحابہ اور صحابیات کی جو جماعت تھی, تو ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا جس سے ان کو بنیان مرصوص بنا دیا گیا, آپس میں ان کو ملا دیا گیا, چمٹا دیا گیا, جو بھی اندر دلوں کے اندر باتیں تھیں رکھنے تھے, تو اس میں اللہ کی محبت, آخرت کی محبت, اسلام کی محبت, قرآن کی محبت, تو دل آپس میں جڑ گئے. نہ انصار اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھتے تھے, نہ مہاجرین سمجھتے تھے, اور نہ ہی سفید نہ گورے, نہ امیر نہ غریب, یک جان ہو گئے. پھر دوسری بات کیا تھی کہ انسان ہونے کے ناطے ان کے درمیان کمی بیشی ہوتی تھی، کمزوریاں ہوتی تھیں، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ ڈھہ جاتے تھے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ تو اگر کسی سے بھی کوئی اجتماعی زندگی میں کمی بیشی ہو جاتی تھی تو باقی سارے اس کو سمجھاتے تھے، اور اس کے بعد جو تھے وہ سب مل کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے، اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئی، غلطیاں تو ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے احساس دلانے پر اپنی جو ہے وہ کیا کی، اصلاح کی۔ پھر اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ مجھے یہ دیوار کی مثال میری پسندیدہ مثال ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں نے اس سورت کو پڑھا ترجمہ تفسیر سے، اور بہت مجھے یہ سورت پسند تھی اور ابھی بھی بہت پسند ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لڑنے کے اور اللہ کے راستے میں کام کرنے کے ادب اور آداب کیا ہیں۔ اس کا یہی مطلب نہیں کہ ہم میدان جنگ میں جا کر تلوار ہاتھ سے پکڑ کر لڑائی کریں، بلکہ اللہ کے راستے میں جو لڑنا ہے، ویسے تو یہ ہے معنی اس کے، لیکن اس سے مراد کیا ہے، شیطان کے خلاف لڑنا، برائیوں کے خلاف لڑنا، باطل کی جو قوتیں ہیں ان کے خلاف، جیسے موجودہ دور میڈیا کا دور ہے، بے حیائی عام ہے اور اخلاقی آوارگی ہے، رشتوں کی تمیز نہیں ہے، فیملی سسٹم متاثر ہو رہا ہے، وراثت کا قانون نہیں ہے، اور جو اسلام کی حدود ہیں وہ اپنی جگہ قائم نہیں ہے۔ تو لوگوں کو دین کی طرف لانا، اسلام کی طرف لانا، یہ بھی تو اللہ کے راستے میں جہاد ہے نا۔ تو اب یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں کہ پھر آپس میں مل کر کریں، کیونکہ جیسے مثلا مسجد کو بنانا، مسجد بنانا مشکل نہیں ہے کیونکہ ایک رات میں بھی مل کر لوگ مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن مسجد کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو بنیان مرسوس سے پھر کیا مراد ہے کہ جیسے ایک دیوار کے اندر یا ایک عمارت کے اندر کتنی اینٹیں لگتی ہیں، بے شمار اینٹیں لگتی ہیں، تو اینٹوں کی مثال میری اور آپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو سیمنٹ اور گارا لگتا ہے، اگر وہ سیمنٹ اور گارا نہ لگے تو اینٹ الگ الگ رہے، وہ اینٹیں ایک عمارت نہیں بن سکتی، ایک ڈھیر ہے جو سائڈ پر ہے۔ تو پھر ہم جو ہیں جو اینٹوں کی طرح، ہم آپس میں جڑ کیسے سکتے ہیں؟ عقیدے کا جو ہے، عقیدے کا آپس میں جو ہے وہ اتحاد، تو ہمیں اکٹھا ہونے کے لیے ہمیں کیا چیز اکٹھا کر سکتی ہے؟ عقائد، عقائد کی مضبوطی اور عقیدے کا ایک ہونا اور سچا ہونا اور اخلاص۔ تو یہ ایسے ہی جیسے کہ اینٹوں کو سیمنٹ سے اکٹھا کر دیا جائے، تو اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان، یہ ہم سب کو پھر اکٹھا کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی ٹریننگ کرنی شروع کی تو صحابہ کیسے تھے؟ زمانہ جاہلیت کے اوپر آپ ایک نظر ڈالیں، بڑی بڑی برائیاں تھیں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، لیکن کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا یا صحابیہ نے کہ ہم جو ہیں ہم ایمان تو لاتے ہیں پر ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ جیسے کہ ایک اینٹ ہے، اور اینٹ یہ کہے کہ میں بلڈنگ کے اندر تو لگنا چاہتی ہوں، اور یہ کہے کہ لیکن مجھ پر جو ہے وہ ردا نہیں ڈالنا یا آری نہیں ڈالنی، یا میں اپنے جو میرے عیب ہیں یا نقائص ہیں میں ان کو ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ کچھ اینٹیں پتلی ہوتی ہیں، کچھ موٹی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں۔ عمارت کے اندر فٹ ہونے کے لیے پھر بعض اینٹوں کو آدھا ہی کاٹ دیا جاتا ہے، بعض کا موٹاپا کم کیا جاتا ہے، بعض کا کارنر جو بالکل سامنے اینٹیں آتی ہیں، جو سامنے آتی ہیں، کچھ اینٹیں آتی ہیں ایسی ہوتی ہیں نظر بھی نہیں آتی، بالکل نیچے بنیادوں میں چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ اینٹیں یہ کہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو سب سے نمایاں لگایا جائے، اگر آپ نمایاں نہیں لگائیں گے تو پھر ہم نہیں آتے عمارت کے اندر، تو اگر وہ اینٹیں انکار کر دیں، بنیادوں میں لوگ اپنا خون اور پسینہ ایک نہ کریں، ظاہر میں وہ نظر نہیں آ رہے، بنیادوں کے اندر چلے گئے۔ کوئی بھی ایکٹ ٹی وی پر آتا ہے، ڈرامہ ہوتا ہے، بظاہر کچھ کردار ہوتے ہیں لیکن پیچھے جو ہے، جب وہ ڈراما ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھتی ہیں ایک لمبی فہرست ہوتی ہے جو آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو لکھا اس نے اور اس کے مشورے اس نے دیے اور فلاں چیز یہ ہے فلاں چیز، ایک لمبا سلسلہ۔ تو کسی بھی کام کے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ شخص اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں تو وہ کام جو ہے وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس میں ہمیں اپنے اوپر یہ ضد نہیں کرنی چاہیے، یہ اصرار نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں ضرور مجھے یہی چیز ملے نا۔ تو اگر ہم میں سے ہر شخص اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یا وہ چاہتا ہے میری میں رہنی چاہیے، اس کو مل کے سمجھا بھی رہے ہیں وہ سمجھ کر نہ دے، اینٹ کٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر وہ اینٹ جو ہے وہ اینٹوں میں سے ایک اینٹ تو ہو سکتی ہے, بنیان مرسوس نہیں بن سکتی. تو بنیان مرسوس بننے کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑیں گی. وہ اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. بڑی خوبصورت یہ آیت ہے اور یہ اللہ کے راستے میں کام کرنے کا ہمیں جو ہے وہ طریقہ بتا رہی ہے کہ منظم ہو کر صف بستہ ہو کر اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور یہاں پہ اصل میں منافقین کی اصل کمزوری بتائی جا رہی ہے. منافقوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنی وفاداری جو ہے اس کی دھونس جمانا چاہتے ہیں, بڑے ولولے, باتیں, تقریریں, جملے, لیکن جب موقع ہوتا ہے عمل کا تو پھر چھپتے پھرتے ہیں. سورۃ نساء آیت 77 میں بھی یہی مضمون آیا ہے, سورۃ توبہ آیت 38 میں بھی یہی مضمون ہے, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اٹھو تو تم زمین پر ڈھہ جاتے ہو, تم زمین پر چمٹ کر رہ گئے. اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ بنیان کسے کہتے ہیں, عمارت کو کہتے ہیں. یہاں تو ویسے دیوار مراد ہے نا, بنیان کا لفظ عربی زبان میں عمارت کے لیے بھی آتا ہے. اب دیوار کی اگر ایک اینٹ اپنی جگہ سے کھسک جائے, یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر دیوار کی ایک اینٹ اپنی جگہ سے کھسک جائے پھر کیا ہوتا ہے, پوری دیوار کو اکھاڑ پھینکنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اینٹ جب اکھڑ جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ پانی کا ایک ریلا اندر آ سکتا ہے, پوری عمارت ختم ہو سکتی ہے. اس اینٹ کی جگہ سے پانی, مٹی, طوفان, ہوائیں وہ اندر آ سکتی ہیں اور پھر اس عمارت کو جو ہے وہ ختم کر سکتی ہیں, ڈھہ سکتی ہیں. تو جماعتیں, تنظیمیں, مساجد, کلاسز, وہ لوگ جو ساتھ مل کر چل رہے ہوتے ہیں ان کا اکٹھا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور صحابہ کی جماعت ایسی بنیان مرسوس تھی کہ اس نے اس دور کی روم اور ایران کی جو بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں ان کو جو ہے وہ پاش پاش کر دیا, اس لیے کہ وہ بنیان مرسوس تھے. اس لیے کہ وہ جب بھی ان میں اختلاف ہوئے ہیں بہت سے, لیکن جب بھی قرآن حدیث سامنے لا کر رکھا گیا تو پھر وہ لوگ اکٹھے ہو گئے, یک جان ہو گئے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے میں جو مسلمان جن کے اندر نفاق پایا جاتا تھا ان کو ملامت کی گئی, دوسری طرف ان کے سامنے جو ہے مثالیں لائی گئیں. اور پہلی مثال جو ہے یہ بنی اسرائیل کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں,